نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور جس نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ میں بھیجا ہے. جس دین کو دیا ہے وہ دین حق ہے، اور جو چیز آپ نے دی ہے انسانیت کو وہ ہدایت ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ان کی ہدایت کو، یا دین حق کو غالب کریں گے سارے دینوں پر. یظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر اس کو غالب کریں گے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ ناپسند کریں مشرک، مشرک کتنا ہی ناپسند کریں لیکن اللہ پاک یہ کرنے والے ہیں. ایمان والوں کو یہ بتایا کہ یہ کیسے ہوگا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اس کے بعد ہی ہے یا اے ایمان والوں ہم آپ کو ایک کاروبار بتائیں. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے محنت کرو. جو دین حق، جو ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور جس کی تربیت فرمائی، جس کے موافق اپنے صحابہ کی، اس کو پھیلا دو. یہ بیس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، آپ کی دعوت سے نور اسلام پھیلا اور سارے افق پک چھا گیا. صحابہ کرام نے اس کو لیا اور پورے عالم میں پھیلا دیا. قیامت تک مسلمانوں کا یہی کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو، آپ کے اوصاف مبارکہ کو یہ امت لے اور اس کو منتقل کرے. مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے ان کے پرابلمس کا. یہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت مبارکہ کو، آپ والے اخلاق کو، آپ والی تعلیمات کو لے اور پھر اس کے ذریعے سے نمائندگی کرے ساری انسانیت میں. یہ ہے راستہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ کے شمائل، آپ کے اوصاف، یہ کہنے سننے کی بات ہوتی ہے، مذاکرہ اس کا کرنا پڑتا ہے. دو تین جمعوں سے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے ذہن میں ایک بات آئی، کتاب، بعض کتابیں بڑی عمدہ، بہت جامع، مختصر ہوتی ہیں، تو ایک کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، خوشبو کی مہک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بارے میں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے، طالب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اور اس کے بڑے برکات بھی ہیں. تو اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو ہمارے سامنے آئے اور ہم کوشش کریں کہ ایک ایک بات سرکار کی لے کے اس کے مطابق اپنے کو ڈھالیں. جب آپ کے شمائل کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی ظاہری صورت، شکل وغیرہ کا بھی تذکرہ آتا ہے. وہ بھی اگرچہ میں نے ذکر کیا ہے لیکن پھر اس کو بھی میں پڑھوں گا آپ کو. اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے. حبیب ہے آپ کا کوئی، محبوب ہے آپ کا کوئی، دوست ہے آپ کے، بچے ہیں، کوئی دوسرا آدمی آپ کے بچے کے بارے میں اچھا کوئی تبصرہ کرنے لگے، تذکرہ کرنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے، اس کی خوبیاں، تو آپ بھی انجوائے کرتے ہیں، آپ کو بھی بڑا لطف آتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو حضور کے تذکرے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کیونکہ حضور اللہ کے حبیب ہیں، اور حضور کے تذکرے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اس واسطے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اور یہ ان کے صدقے میں ملی ہوئی ہے محبت ہم کو. ایک عجیب بات ہے، ہمارے شیخ محترم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. بڑے پہلے محبت کرتے ہیں پھر چھوٹے بڑوں سے محبت کرتے ہیں، حضور نے امت کو چاہا اس لیے امت حضور کو چاہتی ہے. آپ نے پہلے امت سے محبت کی, عشق اول در دلے معشوق پیدا میشود, محبوب کے دل میں عشق پہلے آتا ہے. محب تو خالی شور پٹارا کرتا ہے, یہ مثل مشہور ہے فارسی کی, عشق اول در دلے معشوق پیدا میشود. ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے پہلے, پھر اولاد محبت کرتی ہے باپ سے بعد میں, حتیٰ کہ باپ کو اپنی اولاد سے غائبانہ محبت ہوتی ہے جبکہ وہ وجود میں بھی نہیں تھا, موجود بھی نہیں تھا. اسی محبت میں اس کے وجود کا وہ ایک سبب اختیار کیا. آدمی کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے, انسین اولاد کی, جس کو اس نے دیکھا نہیں لیکن چاہتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہو. اس محبت میں پھر وہ اسباب اختیار کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں, اور اولاد اب محبت کرتی ہے باپ سے ماں سے, تو سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑی ماں باپ سے محبت کی. ابھی تم نے کہاں سے محبت کی, وہ تو ان کی بیوی ہی محبت ہے. سرکار کی جو محبت ہے ہم لوگوں کے دلوں میں محض اللہ کے فضل سے اور اللہ پاک کی عنایت سے, یہ حضور ہی کی چاہی ہوئی ہے. اصل میں آپ اپنی امت کو بہت چاہتے تھے, اولاد سے زیادہ چاہتے تھے. اولاد کو آپ نے اتنا یاد نہیں کیا جتنا اپنی امت کو یاد کیا. سختیوں کے اندر جبکہ آدمی عام طور پر اپنی اولاد خاندان والوں کو سوچا کرتا ہے, اس موقع پر آپ نے خاندان والوں کا ذکر نہیں کیا, جس میں بتایا کہ اصل امت ہے میرے لیے, اولاد بھی امت کا حصہ ہے, اور اولاد سے اولاد ہونے کی حیثیت سے تعلق ہے ہی آپ کو, اور آپ نے اپنی اولاد سے تعلق رکھنے کو پوری امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ تم میری اولاد کے ساتھ میں بھی خاص معاملہ احترام کا, عزت کا کرنا, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہوگا باعث سے برکت ہے. ترمذی شریف آپ نے نام سنی ہوگی کہ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے, امام ترمذی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص شاگرد ہیں, اجل شاگردوں میں سے ہیں, بڑے شاگردوں میں سے, اور بعض چیزوں میں امام بخاری کے استاد بھی ہیں امام ترمذی. تین حدیثوں, انہوں نے کہا کہ تین حدیثوں کا میں استاد ہوں امام بخاری کا. بخاری کا تو استاد ہو جائے تو وہ چھوڑے گا, تھوڑے مس کرے گا کسی کو بولنے کہ بھائی تو امام بخاری کا استاد ہوں. اور ویسے وہ شاگرد ہیں, بہت پسندیدہ شاگرد ہیں ان کے, بہت کام کیا انہوں نے. ان کی ایک کتاب آتی ہے شمائل ترمذی, ترمذی کے اندر ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ہے, اس کا نام ہوتا ہے شمائل ترمذی. عام طور پر شمائل ترمذی سے اور شفا ایک کتاب ہے قاضی ایاز کی, اس سے یہ چیزیں نقل کی جاتی ہیں, تو اس میں بھی وہیں سے نقل کی گئی. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے, حضرت حسن کے ماموں ہند ہیں, میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا, وہ حضور کا بکثرت ذکر فرمایا کرتے تھے, اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے, نظروں میں معظم تھے, آپ کا چہرے مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا, چاند کی طرح چمکتا تھا, بالکل میاں قد تھے, قد سے میاں قد آدمی سے تو قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے, ہائٹ میں درمیانی قد کا جو آدمی ہوتا ہے اس سے آپ تھوڑا سا نکلے ہوئے تھے, اور دراز قد آدمی سے قامت میں کم تھے, ایک دم کوئی بہت ہی لمبا قسم کا ہو تو اتنے لمبے نظر نہیں آتے تھے آپ, تو جو بہت ہی دراز قد ہو اس کے مقابلے میں ذرا کم لگتے تھے, اور جو چھوٹے قد کا ہوتا اس سے نکلے ہوئے, درمیانی قد کے جو لوگ ہوتے اس سے تھوڑا سا نکلے ہوئے تھے. سر مبارک اعتدال کے ساتھ میں کلاں تھا, یہ سر بہت چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا بھی نہیں تھا, لیکن دیکھنے میں لگتا تھا کہ سر آپ کا اچھا بڑا ہے. منہ سر سیدھے قدرے بلدار تھے, آپ کے سر کے جو بال تھے وہ سیدھے تھے لیکن ہلکی سی اس میں تیز تھی, ایک دم گھنگریالے بھی نہیں تھے اور ایک دم سیدھے بھی نہیں تھے, بلکہ اس میں کہیں کہیں ہلکی سی کرو آ گئی تھی جو اس نے حسن میں اضافہ کر دیا کرتی تھی. اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت ان میں اتفاقاً ادبھت مانگ نکل آتی تو مانگ نکل رہنے دیتے تھے ورنہ نہیں, یعنی ابتدائی اسلام میں ایسا معمول تھا, اور بعد میں تو ارادتاً مانگ نکالتے تھے. آپ معلوم ہے کہ حضور ہمیشہ بال رکھتے تھے سر پہ, اور اپنے مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو بال مانگ نکالا نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہاں پر مشرکین نکالتے تھے, اور مدینہ منورہ میں آپ جو ہے مانگ نکالنے لگے اپنے بالوں میں, اس واسطے کہ وہاں پر یہودی مانگ نہیں نکالتے تھے. تو آپ نے اپنا ایک کلچر ڈفرنٹ رکھا بالکل, کہ امت کو جو طریقے زندگی دینا ہے اس میں ان کو بال رکھنے میں بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑنا ہے. پتا نہیں امت کو کیا ہو گیا, امت نے کبھی سوچے نہیں کہ میرا سر مسلمان ہے کہ نہیں. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم نے اپنے کبھی سوچا کہ تمہارے بال مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے, تمہارا چہرہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, تم نے کبھی سوچا اس بات کو؟ بال ہمارے مسلمان ہونے چاہیے, سر ہمارا وہ جو سرکار کا تھا. اب اندازہ لگائیے کہ مکے میں آپ مانگ نہیں نکالتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، مدینے میں نکالتے تھے. شمائلی میں حضرت شیخ نے اس کی شرح میں لکھا ہے آگے جا کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم مانگ مکے مکرمہ میں اس لیے نہیں نکالتے تھے کہ مشرکین نکالتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ اس لیے مانگ نکالنے لگے کہ مشرکین مانگ نہیں نکالتے تھے. یہ یہودی آپ نے بالکل پھر یہ کہ اسی پر استمرار رہا، یعنی اسی پر مسئلہ جم گیا. مشرک شرک تو ختم ہی ہو گیا حجاز سے عرب سے، وہ تو تہذیب ہی ختم ہو گئی. یہودیوں کا اثر باقی رہا، آج تک باقی ہے ان کے اثرات. مسلمان کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادتاً ایسا کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ ان کی امت کسی عمل میں وہ یہود و نصارہ کے طریق پر چلے. آپ کے میسر نرم گوشت سے تجاوز کر جاتے تھے، کان کا جو نرم حصہ ہوتا ہے آپ کے سر کے بال جو ہے نا اس سے آگے تک ہوتے تھے. تین طرح کے بال آپ رکھنے کے عادی تھے. ایک تو یہ ہے کہ جب کاٹتے تھے آپ اپنے بال تو کان کی جو لو ہوتی ہے وہاں تک آپ کاٹ دیا کرتے تھے. جب وہ بڑھتے تو بعض مرتبہ جو ہے وہ بیچ گردن تک آیا کرتے تھے، اور جب اس سے بھی بڑھ جایا کرتے تو پھر وہ مونڈوں پہ چلے جایا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں لما اور جما اور وفرا، یہ تین قسم کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ہیں کہ جب آپ کاٹتے تو یہ کان کی جو لو ہوتی ہے نرم وہاں تک بال آپ کے ہوتے تھے. آپ کا رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی چوڑی تھی، ابرو خمدار بالوں سے پر تھے. ابرو آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ جو ہے ذرا تھوڑے سے کرب والے تھے، یعنی وہ تھے خمدار تھے، جھکے ہوئے تھے، یعنی گول تھے، دائرے دار تھے، اور بال اس میں بہت تھے، اور باہم پیوستہ نہ تھے، دونوں ابرو ملے ہوئے نہیں تھے. ان کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں دونوں ابروں کے بیچ میں ایک سرخ رگ نظر آتی رہتی تھی، ہلکی ہلکی تھی، لیکن جب آپ ناراض ہوتے غصہ ہوتے تو وہ بہت نمایاں ہو جاتی تھی، لوگ محسوس کرنے لگتے تھے کہ آپ کی پیشانی کی رگ جو ہے وہ ابھر گئی ہے ابروں کے درمیان میں. جو بلند بینی تھے، آپ کی ناک جو ہے وہ اچھی نمایاں تھی، بڑی ناک تھی، بینی مبارک پر ایک نور نمایاں تھا، ہمیشہ ناک پر ایک نور ہوتا تھا. جو شخص تأمل نہ کرے آپ کو دراز بینی سمجھے. اگر کوئی آدمی غور سے نہ دیکھتا تو لگتا تھا کہ ناک آپ کی بہت لمبی ہے، لیکن جب غور سے دیکھتا تو کہتا کہ نہیں ناک تو اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن نور کی وجہ سے نمایاں ہو جاتی ہے، ایک خاص طور پر اس میں نمایاں پن ظاہر پن آ جاتا تھا. ریش مبارک بھری ہوئی تھی، داڑھی جو ہے وہ آپ کی وہ بھری ہوئی تھی، پتلی اور خوب سیاہ تھی. آپ کی داڑھی کالی تھی اور پتلی تھی اور بھری ہوئی تھی پوری، حتیٰ کہ انہیں ایک مشت ہوا کرتی تھی، اور ایک مشت سے زیادہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکال لیا کرتے تھے. ایک روایت ہے کانا یاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف لحیته، آپ اپنی داڑھی کے اطراف کے حصے کو لیا کرتے تھے، یعنی جب ایک مشت زیادہ ہوتی تھی تو اس کو صحیح فرماتے تھے. اسی واسطے فقہ احناف کے پاس ایک مشت سے زیادہ رکھنا بھی غلط ہے، فقہ احناف کی تحقیق میں ایک مشت سے زیادہ رکھنا بھی غلط ہے، اور ایک مشت سے کم رکھنا بھی غلط ہے، اور نہیں رکھنا تو بہت ہی غلط ہے. رخسار مبارک سبک تھے، آپ کے جو رخسار کے کلے جو ہیں یہ سبک تھے، یعنی ایک دم گول ابھرے ہوئے نہیں تھے اور اندر پچکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ چہرے مبارک کے ساتھ میں گوشت بھی تھا، لیکن وہ نہ تو ایک دم ابھرے ہوئے لگتے تھے جیسے کوئی موٹا آدمی ہوتا ہے تو اس کے کلے ابھر جاتے ہیں، اور نہ ایک دم اندر کو پچکے ہوئے لٹکے ہوئے تھے، بلکہ رخسار مبارک سبک تھے. دہن مبارک اعتدال کے ساتھ میں فراق تھا، یعنی تنگ نہ تھا. دندان مبارک باریک آبدار تھے، دندان دانتوں کو کہتے ہیں، دانت جو ہے آپ کے باریک تھے اور چمکدار تھے، ان میں ذرا ریخے تھی، یعنی اس میں سان تھی. سینے سے ناپ تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، سینے سے لیکن ناپ تک سینے میں آپ کے بالوں کی ایک لکیر تھی. گردن مبارک ایسی خوبصورت تھی جیسے تصویر کی گردن خوبصورت تراشی جاتی ہے، صفائی میں بالکل چاندی جیسی تھی. بدن مبارک جسامت میں معتدل اور پرگوشت اور کسا ہوا تھا، یعنی خوب گٹھا ہوا جسم تھا آپ کا مضبوط. شکم اور سینے مبارک ہموار تھا، آپ کا سینہ اور پیٹ ہموار تھا، برابر تھا، سینہ قدرے ابھرے ہوئے تھا، سینے مبارک آپ کا تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا اور پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے شانوں کے درمیان میں قدرے فاصلہ تھا، دونوں مونڈے جو ہے وہ چونکہ آپ بڑی کاٹھی کے تھے، اس کی پرسنالٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں ڈبل ہڈی جس کو کہتے ہیں ہمارے آپ، تو اس میں اس کی وجہ سے دونوں مونڈوں کے درمیان میں کافی فاصلہ محسوس ہوتا تھا. جوڑ پر کی ہڈیاں کلاں تھی، جوڑوں کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بڑی تھی. کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن تھا، سینے اور ناک کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی، اور بالوں کے سوا فدیین وغیرہ پر بال نہ تھے، یعنی پستانوں وغیرہ پہ آپ کے بال نہیں تھے، سینہ بالکل صاف تھا. البتہ دونوں بازو اور شانوں سینے کے بالائی حصے پر بال تھے، یہ بازوؤں کے اوپر تھوڑے سے بال آپ کے تھے دونوں طرف. کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلی فراخ تھی، ہتھیلی چوڑی تھی آپ کی، کفے اور قدمین پرگوش تھے، آپ کی ہتھیلیاں گوشت والی تھی خوب، یعنی پتلی نہیں تھی بلکہ گوشت والی تھی، اور قدم مبارک جو ہیں وہ بھی گوشت والے تھے، پرگوشت تھے. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں، اعصاب آپ کے برابر تھے، آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، جو تلوے تھے آپ کے وہ تھوڑے سے گہرے تھے کہ چلنے میں زمین کو نہ لگتے، یعنی پورا پیر جو ہے نہیں لگتا تھا زمین کو، بلکہ تلوے میں ایک قسم کا گہرائی تھی تو وہ کچھ حصہ جو ہے اس کا نہیں لگتا تھا چلنے میں آپ کے. یہ بھی حسن ہی کی قسموں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ پیر جو ہے بالکل ہتھی کی طرح نیچے سے صاف نہ ہو کہ پورا پیر لگ رہا ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی جگہ تلوے میں ہونی چاہیے جو زمین کو نہ لگے، تو وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے. قدم مبارک ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان پر سے ڈھل جاتا تھا، جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے جسم پر سے پانی ڈھل جاتا تھا، جیسے کوئی آدمی اپنے جسم کو تیل لگائے، آئل لگائے، تو کیسے پانی نہیں ٹھہرتا ہے، بغیر آئل لگائے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ٹھہرتا نہیں تھا، قدم مبارک کا بھی وہی حال تھا کہ پانی اس پر ڈھل جاتا تھا، اور بالکل میل کچیل خشونت وغیرہ سے پاک تھے. جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا، گھستے ہوئے نہیں چلتے تھے آپ، بلکہ پیر اٹھا کے رکھتے تھے، اور انتہائی قوی تھے، اس وجہ سے قوت سے پاؤں اٹھا کر آپ رکھتے تھے، اور توازو کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے تھے، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ آگے کو جھک پڑتے، یعنی ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ اوپر سے نیچے کی طرف جانے والا جیسے تھوڑا سا اترتا ہے اور تھوڑا سا مڑتا ہے، ایسے آپ چلا کرتے تھے، پیر اٹھا کے چلتے تھے، توازو غالب ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جھکے ہوئے محسوس ہوتے تھے دیکھنے والے کو، اور چلنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں. جب کسی کروٹ کی طرف کسی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورا پھر کر دیکھتے، یعنی کنچوں سے دیکھنے کی عادت نہیں تھی. یہ آپ کے شمائل والی بات شروع ہو گئی اب، یعنی ایک تو یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر فزیکلی آپ کی باڈی کیسی تھی، اور دوسرے یہ کہ آپ کرتے کیا کیا تھے، تو وہ جو حصہ آپ کرتے کیا کیا تھے وہ امت پر اپلائی ہوتا ہے کہ وہ اس کو واش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سورج شکل تو اپنی ویسی بالکل نہیں بنا لے سکتے، جو غیر اختیار یہ کلر ویسا نہیں لا سکتے، خوبصورتی ویسی نہیں لا سکتے، وہ تو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں، جو بس میں ہیں اس میں نقل کرنا پڑے گا، وہ چیزیں جیسے جیسے آئیں گی ہم سب اس پر توجہ کریں گے. جب کروٹ آپ دیکھتے تو پوری طرح پھر کر دیکھتے تھے، کنکیوں سے نہیں دیکھتے تھے، ایسا آنکھ پھیر کے کنکیوں سے دیکھنے کی آپ کی عادت نہیں تھی، دیکھنا سیدھی طرف دیکھنا ہے تو پورا سیدھی طرف پھر جاتے، بائیں طرف دیکھنا ہے تو پوری طرح بائیں طرف اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا کرتے تھے. نگاہ نیچی رکھتے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی. عموماً آپ عادت شریفہ آپ کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت حیا کی وجہ سے، زیادہ شرم کی وجہ سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، کسی کو دیکھا تو تھوڑا سا دیکھ لیا تو جھکا لیا، پورا گھورنا جو ہے نا یہ آپ کی عادت نہیں تھی کسی کو، کیونکہ گھورنے میں حیا کا حصہ پھر کم ہو جاتا ہے، اور اگر عورت گھورنے لگے تب تو بالکل بے حیائی کی بات ہوتی ہے. گوشہ چشم سے دیکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جب صحابہ آپ کے ساتھ میں چلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم لوگ آگے چلو، کبھی خود آگے رہتے، اور چونکہ صحابہ ادب کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رہتے تو آپ توازو کی وجہ سے بتکلف صحابہ سے فرماتے کہ تم لوگ آگے چلو، آپ بیچ میں ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، جس سے ملتے خود ابتدا بالسلام فرماتے، جس سے بھی ملاقات ہوتی سلام میں ابتدا فرماتے، آپ خود السلام علیکم کہتے. صحابہ اس کی بڑی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم السلام علیکم کہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے تھے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ چھوٹا بڑا، گھر کے بچے، خواتین وغیرہ، اور اپنے کام کرنے والے ماتحت، اور اپنا جن کے اوپر احسان ہے، جن پر ہم نے احسان کیا ہے، یہ تو ان سے سلام کی توقع رکھنا، وہ سلام کرے تو میں کروں ورنہ میں نہ کروں، یہ نہیں سکھایا گیا. صاف دلی سے رہو، خلوص سے رہو، محبت سے رہو، اور جو سامنے مل جائے اسے سلام کرو، گھر پہنچے تو سلام کرو. بعض گھر پہ سلام کر کے نہیں جاتے کہ عورتوں کو سلام کرنا چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ خدمت کرنے میں آر نہیں ہے لیکن سلام کرنے میں بڑا آر ہے، ویسی کوئی بات نہیں ہے. گھر والوں کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو، دوستوں کو، اپنے سے جاہل ہے، عالم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سامنے آ گئی کہ آپ ابتدا بالسلام فرما دیں، سلام میں آپ شروع فرمایا کرتے تھے. پھر میں نے حسن سے، یعنی امام حسن رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہند نے ابی حالہ سے کہا کہ آپ کی گفتگو کے متعلق مجھ سے بیان کیجیے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ آخرت کے کاموں میں سوچ میں رہتے تھے. آپ کی ایک عادت یہ تھی، یہ جب حضرت امام حسن نے یہ عرض کیا اپنے ماموں سے کہ حضور کی گفتگو کیسی ہوتی تھی یہ بتائیے، تو فرمایا کہ متوافر الاحزان تھے، دائم الفکرا تھے، آپ ہمیشہ سوچ میں رہتے تھے اور مسلسل غم میں رہتے تھے. آپ یہ حالانکہ یہ گفتگو تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آدمی ایسے ہوتا ہے اس کی گفتگو سمجھ میں آ جاتی، اور یہ خود اس کا حصہ بھی ہے کہ زیادہ تر آدمی کو سوچنا چاہیے. بعض آدمی سوچتا کم ہے بولتا زیادہ ہے، بعض تو بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا. اصل اسلامی جو تعلیم ہوئی ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، اور کم بولو زیادہ سوچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے غم میں اور آخرت کے امور میں ہمیشہ سوچ میں رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا، امت کے غم میں، امت کی فکر میں، ہدایت کے پھیلانے کی فکر میں آپ رہا کرتے تھے، اور بلا ضرورت کلام میں فرماتے تھے. آپ کی خاموشی بہت لمبی ہوا کرتی تھی، کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے تھے. آدھی بات کہنا، آدھی کھا جانا، گول کر دینا، یہ جو ہے نا یہ نہیں تھا. پوری بات آپ فرماتے کہ سامنے والا پوری بات سنے. الفاظ کو کٹ کرنا ایک جو تہذیب سمجھی جاتی ہے نا کہ بھائی جب آدمی بہت زیادہ بول رہا ہے اچھی طریقے سے، زبان کا بڑا ماہر ہوا ہے، تو مہارت اس میں سمجھی جاتی ہے کہ آدھا کھا کے آدھا بولے، تو یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کی جو عادت مبارک آتی وہ یہ کہ بات منہ بھر کر ہو اور پوری ہو، جہاں سے شروع ہوئی وہ بھی پتا چلے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی، اور جس حرف پر بات ختم ہوئی وہ بھی پتا چل جائے کہ کس حرف پر یہ بات ختم ہوئی. گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی، کلام جامع فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر مقصد سے پر ہوتے. آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، جو نہ زائد ہوتا نہ تنگ ہوتا. آپ نرم مزاج تھے، نہ مزاج میں سختی تھی، آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی، نہ مخاطب کی اہانت فرماتے تھے. جس سے آپ بات کر رہے اس کو ذلیل نہیں کرتے تھے کسی انداز، تیور سے، انداز سے، لہجے سے، الفاظ سے، اس کی ذلت کا اظہار نہیں ہوتا تھا. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی شیخی میں آ کے جب سامنے والے سے بات کرتا ہے تو اسے اس کی تذلیل ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھوٹا کر رہا ہے، گرا رہا ہے. آپ کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی، مخاطب کی اہانت نہیں فرماتے تھے. نعمت اگر سے چھوٹی بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے، یعظم النعمت وان دقت، چاہے نعمت کتنی چھوٹی ہوتی آپ اس کی تعظیم فرمایا کرتے. نعمت جو ہے وہ منعم کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ ہماری زندگی کا کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں نسبت جو ہے نا نعمت کی طرف نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں یہاں بہت پائی جاتی ہیں. پانی ہے، ارے بھائی ہمارے پاس پانی کی کیا کمی ہے. لائٹ ہے، ارے اس میں کیا ہے، تھوڑے سے تو بل ہوتی ہے، اتنا بل تو دینا کوئی آسان نہیں ہے، کچھ مشکل کام نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آدھا کھایا آدھا پھینکا، آدھا کھایا آدھا پھینکا، دعوت کے اندر لوگ کیا کہیں گے، تو ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ گئی، دسترخوان پہ بوٹی گر گئی، وہ چھوڑ دیا اس کو، کھانا چھوڑ دیا، آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا آدھا پھینک دیا. اللہ پاک کے یہاں ہر ہر نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ ہم نے دیا تھا، اس کو تم نے کھیل سمجھا تھا؟ ایک لقمہ تمہارے ہاتھ میں آنے کے لیے پیچھے کتنا کام ہوتا ہے پتا ہے کچھ؟ کتنے اس میں کام لگتے ہیں، کتنے ہوائیں چلتی ہیں، کتنی گرمی سورج کو دینی پڑتی ہے، کتنے لیل و نہار کو گردش کرنا پڑتا ہے، موسموں کا کتنا ہیر پھیر ہوتا ہے، کہاں کہاں سے ہو کے روٹی ہم نے تم کو پہنچائی، یہ تم نے قدر کی ہماری نعمت؟ اس لیے ہر نعمت کی قدر ہو، اور جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کرے آدمی، اور ضائع ہونے سے بچائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آئی تھی کہ یعظم النعمت وان دقت، نعمت کی تعظیم فرماتے تھے چاہے معمولی کیوں نہ ہو، کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی، پہننے اوڑھنے کی، ان نعمتوں کی آدمی قدر کرے تو پھر جو پیسہ اس کے پاس میں بچتا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگائے، وہ غریبوں پر خرچ کرے تو ایک کام بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس سستی ہے اس وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سستی کہاں ہے؟ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو ہم سستی مہنگی کا نام دیتے ہیں، ورنہ کسی جگہ پر مزدوری انسان کے خون کو اور اس کے پسینے کو اتنا سستا کر دیا گیا ہے کہ بیچارہ زیادہ محنت کرتا ہے، آپ کا 40واں حصہ بھی اس کو نہیں ملتا ہے. اور ایک سسٹم ہے جو لوگوں نے اپنی ہوشیاری سے قابو میں کر لیا ہوا ہے کہ اپنی محنت کو بڑھا لیا انہوں نے، ہم محنت کریں تو ہم کو پر آور کے حساب سے اتنے ڈالر ملیں گے، فلاں جگہ کا محنت کرے گا تو ڈالر کے 50واں حصے کے حساب سے اس کو اتنے ملیں گے. زبر معاملہ ویسے ہی ہے یہ، تو نعمت کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہوا نا، یہ تو ہماری ہوشیاری میں فرق ہے یہ، اور ہوشیاری کی وجہ سے ایک معنی میں کیا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا ہوں. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں انسانوں کے استعمال کی ہیں وہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اس نعمت میں جو ہے چاہے وہ کیسی ہو اس کی قدردانی ہونی چاہیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تھی. بقیہ انشاءاللہ ایسے سناؤں گا اس کو، بہت سی چیزیں ہیں اس میں اور بہت عجیب و غریب علوم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.